کوئی حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت رکھتا تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. خداوندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر.
جی الحمدللہ. نہیں نہیں تو بیان ہو رہا ہے نہیں تو بات آپ بات کر لیجیے. اچھا الحمدللہ اللہ کی مہربانی. اچھا اچھا جی گلاب جی 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 بہتر ہے بہتر ہے جی
خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا اپنا کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا میں کب تک نفس دشمن غلامی سے رہوں رسوا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب تیار الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا ننجم ہے ہماری اور نہ یہ شمس و قمر اپنا آخری شعر ہے تغافل سے جو کی توبہ تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہما تن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہما تن مشغلا ہے ذکر کا شام تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہما تن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا خداوند محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے خداوند یہ دل اپنا جگر اپنا کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر محرم الحرام کے حوالے سے پہلے بھی حضرت مفتی عبدالرؤف سکھوی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب پڑھ کر سنائی جا چکی ہے جس میں اس مہینے سے متعلق ہماری دین سے دوری کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں اس کا چونکہ نام محرم الحرام ہے تو لوگ اس میں بہت سی جائز چیزوں کو حرام سمجھنے لگتے ہیں اس کے نام کی نسبت سے, جیسے نکاح کرنا یا کوئی خوشی کی تقریب کرنا یا کوئی اور ایسا کام کرنا. تو یہ حرام اس وجہ سے نہیں ہے, حرام جو ہے یہ محترم کے معنی میں ہے. اور اس میں اس مہینے میں یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت محترم مہینہ ہے, تو اس میں قتال اور جھگڑے اور فساد وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. اور اس کے علاوہ تین مہینے اور بھی ہیں, کل چار مہینے ایسے اللہ کے نزدیک زیادہ محترم ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں. اور اسی طرح سے جس طرح یہ مہینے مکرم اور محترم ہیں اسی اعتبار سے دوسرے جو مہینے ہیں نعوذ باللہ وہ کوئی منحوس مہینے نہیں ہیں, بس یہ ہے کہ ان مہینوں کو اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگی حاصل ہے. اور بعض لوگوں کے اندر یہ ذہن کے اندر ہے سفر کے مہینے میں یا اور کوئی تاریخیں ایسی مقرر کر لیتے ہیں. یہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں در حقیقت ہمارے اندر خصوصاً ہندوانہ ماحول کی وجہ سے آئی ہیں, کیونکہ ہم لوگ ہندوستان سے آئے ہیں اور وہاں بھی ہمارے دین کا یہی حال رہا کہ ہم دین سے دور رہے, علماء سے دور رہے, مشائخ اور بزرگوں سے دور رہے. انہی لوگوں کے اندر یہ باتیں حد سے زیادہ پائی جاتی ہیں کہ بعض دنوں کو منحوس بھی تصور کرتے ہیں، یہ سب ہندوؤں کیا ہیں یہ توہمات. اور جتنے بدفالیاں ہیں، مثلا بلی سامنے سے گزر گئی تو واپس آ گئے، سمجھے کوئی منحوس بات ہو گئی یا کوئی خطرہ ہے، اور کہیں چیل نے گھونسلہ بنا دیا تو اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں. یہ سب ہندوؤں کے پاس سے آئی ہیں، اسلام میں ان باتوں کا توہمات کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اس مہینے میں 10 محرم الحرام، اس کو عاشورہ بھی کہتے ہیں، اس کو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑا جاتا ہے، تو یہ محض اس واقعے سے جوڑنا اس کو صحیح نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی بزرگی بہت زمانے پہلے سے ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی طرح کشتی نوح بہت عرصے طوفان میں رہنے کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے اسی دن نجات حاصل ہوئی. تو یہ اس کو محض اس واقعے سے جوڑ دینا یہ فرقہ باطلہ کا کام ہے، اسلام کی صحیح روایات سے اس کا کوئی اور ثبوت نہیں ہے. اور اس دن جو ہے فرقہ باطلہ نے بہت کچھ جھوٹی روایات بھی گھڑ لی ہیں. اس لیے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب کوئی کتاب پڑھنی چاہیں دین کی کتاب، تو اپنے بزرگوں سے مشورہ لے لیں، چاہے کتنا بھی مشہور نام ہو، کتنا ہی جو ہے وہ نامی گرامی نام ہو، تو اس کے بعد باوجود اپنے بزرگوں سے پوچھ کر پڑھے کہ فلاں شخص کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ سکتے یا نہیں. اول تو اپنے بزرگوں ہی کی کتابیں کوئی کم نہیں ہیں، اور انہی کو پڑھنا بھی چاہیے، انہی سے فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور بالکل مستند ہوتی ہیں. لہذا پوچھ لینا چاہیے کہ ہم چاہے کتنا ہی مشہور ہو. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بعض مشہور لوگ ایسے ہو گئے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اور کوئی تفسیر قرآن کے اندر، تو لیکن اپنے بزرگوں سے پوچھ لے، کیونکہ ان میں بعض جو ہے بالکل گمراہ نکلے، اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. تو اس لیے کوئی کتاب پڑھیں تو مستند کتاب پڑھیں اپنے بزرگوں سے پوچھ کے، تاکہ ہمارے عقائد درست رہے. اب اس مہینے کے اندر حلیم بناتے ہیں لوگ، کھچڑا بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، تو اس مہینے میں خاص طور سے ان چیزوں کو سے بچنا چاہیے، خصوصاً حلیم اور کھچڑا اور شربت وغیرہ تقسیم کرنے سے بھی بچیں، اور ان دنوں میں کسی سے لیں بھی نہیں تاکہ مشابہت نہ لازم آ جائے. لینے سے بھی منع کرنے سے سامنے والا اگر اہل حق ہوتا ہے تو اس کو اس طرف خیال پیدا ہو جاتا ہے. جیسا کہ آج کل یہی عرض کر رہا ہوں کہ دین کی دوری کی وجہ سے ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم ان لوگوں میں اس طرح خلط ملط ہو گئے، ان سے دوستیاں گانٹ لیں. ایسے اہل باطل سے دوستی بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، ان کی صحبت بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اول ان کے پاس محض ٹھہرنا ہی جو ہے ان کے قلب کی ظلمتوں سے جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، ان کی صحبتوں سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ قلب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قلب سے قلب میں منتقل ہوتا ہے. اگر قلب میں ظلمت ہوگی تو ہمارے قلب میں بھی ظلمت آئے گی، اور اگر قلب میں نور ہوگا کسی کے تو اس کے نور کا قلب کا نور ہمارے قلب میں بھی داخل ہوگا. تو ایسی صحبتوں سے بھی بچنا چاہیے. تو اس طرح خلط ملط ہونے سے، کیونکہ ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی اور اپنے عقائد کو اہمیت نہیں دی، اس لیے ہوا یہ کہ ہم نے جو ہے ان لوگوں میں میل جول بھی رکھا، ان کے ساتھ دوستیاں بھی رکھی، معاملات بھی رکھے. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ باتیں سب غلط ہیں، کون سی بات غلط ہے کون سی بات صحیح ہے، اس کا علم نہیں ہے ہمیں. تو اسی لیے نیک صحبتوں کا اہتمام رکھنا چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی لانا لے جانا رکھیں بزرگوں کے پاس، تاکہ ہمیں ان باتوں کا علم رہے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے. تو لہذا اس میں ان دنوں کے اندر خاص طور سے 9 اور 10 محرم کو جو ہے، اور بلکہ یکم سے لے کر 10 محرم تک کو، اور بلکہ اس مہینے میں پورا بچا جائے تو بہتر ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو محض 9-10 محرم کو کچھ ان لوگوں کا وہ رہتا تھا، لیکن اب تو ہر روز ہی کوئی نیا دین کے حوالے سے نئی بات پیدا کی جا رہی ہے. مختلف فرقوں نے ان کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے، کمائی کا دھندہ بنا لیا ہے، یا اور کوئی شہرت کا دھندہ بنا لیا ہے. تو لہذا اس پورے مہینے میں خصوصی ان چیزوں سے حلیم کھچڑا وغیرہ. اگر جو ہے بعض لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ بھائی بقرعید کا گوشت رکھا ہوا تھا ہم نے بنا لیا, ہماری نیت تو یہ نہیں تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی تو وہ اسی میں سے انہی میں سے ہوگا. تو اس چیز سے بہت بچنا چاہیے اور لینا بھی نہیں چاہیے تاکہ جو ہے وہ دوسرے کو بھی اس کا احساس پیدا ہو, اور اگر وہ چیز غلط نیت سے بنائی گئی ہے تو ہمارے پیٹ میں کیوں جائے. اور اس بات میں شرمانا نہیں چاہیے, کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اور اس کو نرمی اور پیار سے جیسا موقع ہو اس کو سمجھا دینا چاہیے. اور بہت سی باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو ہمارے اہل حق حضرات بھی ان لوگوں سے میل جول اور تعلق رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا شکار ہو گئے ہیں, اور ایسی مجالس جن میں ماتمی باتیں ہوتی ہیں اور ماتمی افعال کرتے ہیں, مارنا پیٹنا رونا چلانا, اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے رونا چلانا اور ان کو پڑھ کر رونا, یہ سب باتیں دین میں منع ہیں اور سب باتیں گناہ کی ہیں. کیونکہ جان بوجھ کر رونا جو ہے وہ اختیار کر کے رونا جو ہے وہ منع ہے, خود سے رونا آ جائے تو اور بات ہے, لیکن ان کو جان بوجھ کر تذکرہ کر کے اور جمع ہو کر رونا یہ سب ہمارے دین میں بالکل منع ہے. لہذا ہم بھی ایسے لوگوں سے دور رہیں اور جو ہے اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کا اہتمام کریں, کیونکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم بچوں کو چھوٹا سمجھ کر پرواہ نہیں کرتے, لاپرواہی برتتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں, جب بڑے ہو جائیں گے ہم ان کو سمجھا دیں گے, اور یہ چھوٹے ہیں ان کو کیا ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ایسی باریک باتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ ان کی بنیاد میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر ساری عمر نکل کے نہیں دیتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط بات دل میں بیٹھ گئی اور وہ ساری عمر پھر نکل کے نہیں دیتی, وہ ہمیشہ ایک شبہ اس میں رہتا ہے, اشکالات رہتے ہیں, جس سے عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. اور اصل جو معاملہ ہے وہ عقیدے کا ہے, خدا نخواستہ عقیدہ خراب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے, یاد رکھیے. گناہ بہت بری چیز ہے, گناہ بھی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے, لیکن گناہ عقیدے کے مقابلے میں پھر ہلکی چیز ہے. عقیدہ سب سے زیادہ اہم ہے اور عقیدہ خراب ہو جانا بہت ہی خطرناک ہے. تو یہ بات, اور اس میں کیا کرنا چاہیے, اس میں صرف اتنا لکھا ہے بہشتی زیور میں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا, یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے, اور سنت یہ ہے کہ ایک دن اس کے ساتھ اور ملا لے. اس میں بھی وجہ یہی ہے کہ یہودیوں کے متعلق بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دن قوم کی نجات کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے زمانے قدیم سے, تو وہ ایک روزہ رکھتے تھے. تو چونکہ ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ خالف الیہود والنصارہ, کہ اور مشرکین کی مخالفت کرنے کو ہمارے دین میں فرمایا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کی مشابہت دیکھ لیجئے کہ عبادت کے اندر بھی ان کی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھی. تو لہذا آپ نے فرمایا کہ ایک سال کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن روزہ رکھا عاشورہ کا, پھر جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ایک دن کا اور ملا کر روزہ رکھوں گا. یعنی یہود کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کا روزہ رکھنے کے لیے فرمایا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہ رہے. لیکن یہ قولی سنت ہے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا اور روزہ ملا کر رکھنے کے لیے فرمایا. لہذا 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے 10 کے ساتھ, اور اگر 9 کا نہ رکھ سکے تو 10 کا روزہ رکھنے کے بعد 11 تاریخ کا بھی ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لے. اور اس کو بہشتی زیور میں جان بوجھ کر محض ایک ہی دن کا روزہ رکھنے کو مکروہ لکھا ہے, اسی مشابہت کی وجہ سے, یہود و نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے. لہذا 2 دن کا روزہ رکھ لیا کرے, اور یہ مستحب ہے, اگر نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے, فضیلت کی چیز ہے. اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک بات تو یہ روزے کی ہو گئی, اور دوسرے بات بعض روایات میں یہ ہے کہ گھر کے دسترخوان پر اس دن کچھ وسعت کر لے, کچھ اچھی چیز پکا لے, یا ایک کی جگہ 2 چیز کا اہتمام کر لے, تو کچھ تھوڑا سا اہتمام زیادہ کر لے. اس سے بزرگوں کا مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, یہ سارے سال رزق میں برکت رہتی ہے. بس یہ دو باتیں ہیں. اس کے علاوہ جتنی یہ رسمیں آج کل نکل گئی ہیں, شور شرابہ اور شربت اور کھان کے لائے پلائے اور تقسیم, تو یہ سب چیزیں جو ہیں ناجائز ہیں, ان سے بہت بچنا چاہیے. کچھ معروضات اور ہیں کہ بھائی یہ جگہ اللہ کے نام پر لی گئی ہے اور دوستوں کا آنا جانا الحمدللہ ہے, اللہ تعالیٰ یہاں اپنے عاشقوں سے جگہ کو آباد فرما دے اپنی رحمت سے, ہمارے مرشد کی دعاؤں کے صدقے میں اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی درد دل کے صدقے میں. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں جو بھی تربیت ہوتی ہے یا تعلیم ہوتی ہے تو اس سے ایک بات انسان کے اندر طبعی طور پر پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ قابل سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کچھ ہو گئے, اور دوسروں کے عیوب کو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. تو یہ اس کے خلاف ہے, بالکل اس راستے کے بالکل خلاف ہے. یہ تربیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے کو کچھ سمجھنے لگ جائیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگیں. کسی کا عیب دیکھنے کے لیے نہیں ہے. بعض لوگ آئے یہاں نئے حضرات اور آ کر اوروں کی شکایت کرنے لگے, فلاں ٹفنے ڈھانک رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے, فلاں. اس سے پہلے تو خود اپنے ٹفنے ڈھکے ہوئے تھے, اور ابھی بھی بعضوں کے ٹفنے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھلے ہوئے نہیں ہوتے, اور اس کے باوجود ہماری نظریں دوسروں کے اوپر ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں داڑھی چھوٹی کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. تو یہ بات نہیں پیدا ہونا چاہیے. ایسے ہی خواتین کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے عیب ہم نہ دیکھیں. اگر دیکھنے ہی ہیں تو اپنے عیب کو ہی دیکھنے کے لیے کم نہیں ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری ایک عجیب بات فرمائی. کسی نے لکھا کہ مجھے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا. فرمایا کہ بھائی یہی ایک بہت بڑا عیب ہے کہ تمہیں اپنا عیب نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور دوسروں کے عیب چینی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور اپنے عیوب کی طرف نظر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اور خود کو ہم سب سے کمتر احتمالاً سمجھیں. یقین کا درجہ ضروری نہیں ہے, اپنے آپ کو احتمال رکھے کہ بھائی معلوم نہیں کیا. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے دو جملے اگر روزانہ کہہ لیا کریں تو وہ سب سے بہترین ہیں. فرمایا کہ میں روزانہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں فی الحال, یعنی ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت میری کیا حالت ہے, میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں یا نہیں. تو اے اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں فی الحال. اس کا ایک احتمال قائم کر لیں. یقین کا درجہ ضروری نہیں, احتمال ہونا چاہیے کہ معلوم نہیں کہ اللہ کو میرا کوئی عمل ناپسند ہو جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں میں ناپسندیدہ ہوں, مغوظ ہوں, اور ممکن ہے جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں وہ جو ہے مجھ سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک, اس کا کوئی عمل ایسا ہو. اگرچہ ظاہر میں وہ گناہ گار ہے لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا عمل ایسا پسند ہو کہ اللہ کے نزدیک وہ مقرب اور محبوب ہو جائے, یا ابھی نہیں تو بعد میں ہو جائے. اور میری جو میں جو اپنی حالت پہ ناز کر رہا ہوں کہ میں یہ نیک ہو گیا اور داڑھی رکھ لی اور ٹفنا بول لیا اور اللہ اللہ کرنے لگ گیا, تو معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ آئندہ کیسے ہونے والا ہے, کیا حالت ہوگی میری. تو لہٰذا کہہ دیں کہ بھائی فی الحال یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے سب سے کمتر ہوں فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں سے کمتر ہوں فی المحال. کافروں اور جانوروں سے محال, محال مانے انجام, کہ ابھی انجام میرا نہیں پتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے بعض واقعات ہو چکے ہیں ایسے کہ شروع میں دیندار تھے اور آخر میں خدا نہ خواستہ ایمان جو ہے وہ ضائع ہو گیا, ایمان جاتا رہا اور کفر پر موت ہوئی. اور بعض جو ہے دیکھا کہ بڑے فاسق فاجر یا گناہگار یا کافر ہیں, وہ ایمان لا کر ایمان کے حسن خاتمہ سے سرفراز ہوئے. ایک ہندو لالا کا جو ہے واقعہ حضرت سے ہم نے سنا کہ غالباً مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا تھا. تو اس کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. تو پوچھا کہ کیا تم بھائی کیسے, تم تو کافر تھے ہندو تھے, کیسے تم جنت میں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ مولوی جی, خواب میں کہا کہ مولوی جی مرتے وقت انکہی منہ سے نکل گئی تھی. انکہی کلمے کو کہتے تھے, تو مرتے وقت کلمہ نکل گیا, خاتمہ بہترین ہو گیا, اس کا سیدھا جنت میں چلے گئے. تو ڈرنا چاہیے ہم کو اپنے اپنی خوبیوں پر نظر کرنے کے بجائے اوروں کی خوبیوں پر نظر رکھو اور اپنے عیبوں پر نظر رکھو، پھر تو راستہ طے ہوتا رہے گا، ورنہ ہم سمجھتے رہیں گے کہ راستہ طے ہو رہا ہے اور دھرے وہیں کے وہیں رہیں گے یا اور تنزل ہی نہ ہو جائے۔ تو اس بات کا ہم بہت خیال رکھیں اور تواضع اختیار کریں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، ایسی بلاغت ہے کلام الہی میں اور کلام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ فرمائے کہ من تواضع للہ، جس نے تواضع کی یعنی اپنے کو سب سے کمتر سمجھا اللہ کے لیے، للہ کی قید لگا دی، تو لہذا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، یہ نہیں کہ لوگ ہم کو تواضع میں ہم کو کچھ سمجھے پڑے متواضع آدمی ہیں اس لیے جھک کر مل رہے ہیں اور بھاگ بھاگ کر خدمت بھی کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ واجب معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ پکڑیں گے کہ تم نے مخلوق کے لیے کیا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے مخلوق کے لیے تواضع اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تواضع اختیار کریں اللہ کے لیے، اور ایک بات یہ کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، ایک دوسرے سے صاف رکھیں۔ بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جو ہر مرد و عورت میں کسی نہ کسی حوالے سے آ جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ اتنے زیادہ وساوس اور اس کی فکر اور پریشانی کی بات نہیں، بس احتمال اس میں بھی ہے اگر کسی سے کوئی غلط بات صادر ہو گئی ہے، کوئی ایسی کام اس نے کر ڈالا ہے یا اس کو عادت ہے کسی کام کی، تو بھی دل کو اپنے صاف رکھیں کہ بھائی یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور جو ہے دل کو اپنے ہر وقت ہم صاف رکھیں کہ احتمال یہی رکھیں کہ بھائی اس سے کوئی نیک گمانی رکھیں احتمالا کہ بھائی یہ ایسا نہیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ اب اس کا کچھ اور معاملہ ہوگا، تو اپنے دل کو صاف رکھنا۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک بہت ہی بہترین شعر فرمایا نصیحت کا، فرماتے ہیں کفر است در طریقت ما کی نہ داشتا، آئین آئین ماس سی نہ چو آئین داشتا، فرماتے ہیں کہ ہمارے راستے میں اللہ کے راستے میں کسی سے کینہ رکھنا، بدگمانی رکھنا، اپنے دل کو گندا رکھنا یہ کفر ہے، یعنی کہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ اپنے دل کو کسی کے متعلق گندا رکھنا، اس لیے کہ دل تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ پاک اور صاف گھر میں آتے ہیں، دل اللہ کا گھر ہے، لیکن جب اگر دل گندا ہو تو پھر اس دل میں کیسے اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی لیے اپنے قلب کو پاک و صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہمارے راستے میں کفر ہے کہ ہم اپنے دل کو کسی سے گندا رکھیں، آئین ماس سی نہ چو آئین داشتن، یہ ہمارا تو آئین یعنی قانون یہ ہے، اس راستے کا قانون یہ ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی طرح شفاف رکھیں، آئینے کی طرح شفاف رکھیں، تو یہ ہے راستہ، ورنہ تو پھر بھائی یہ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، اگر قلب کی صفائی کا اہتمام نہ کیا تو یہ سب کا سب دھوکہ ہوگا۔ اور حضرت والا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو لطیف لطیف ہیں، تو پاک دل میں آتے ہیں، اگر دل کے اندر یہ شرک کی گندگیاں غیر اللہ کی گندگیاں ہوں گی، تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی لاش رکھی ہوئی ہے لاش، اور وہاں پر کوئی شخص آ کر آپ کی مہمانی شروع کر دے، قورمہ بریانی کھیر وغیرہ سب لا کے رکھ دے کہ یہ کھائیے، تو آپ کا دل کہاں کرے گا، دل مقدر ہوگا کہ بھئی یہاں لاش رکھی ہے، میت رکھی ہے، اس کی موجودگی میں ہم کیسے کھانا کھا سکتے ہیں، کیسے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، پہلے اس لاش کو نکالا جائے پھر اس کے بعد کہیں جا کے ہمارے دل کی حالت ایسی ہوگی کہ ہم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ تو اسی طرح سے فرماتے تھے کہ ہم عبد اللطیف ہوتے ہوئے ہمارا یہ حال ہے، بندہ ہوتے ہوئے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جو خود لطیف ہیں اور وہ کیسے اس گندے دل میں غیر اللہ کے ساتھ شرک کی گندگی کے ساتھ کیسے اس دل میں آ سکتے ہیں، لہذا قلب کی صفائی کا خوب اہتمام کیا جائے اور بدگمانی سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کے عیوب کو دیکھنے سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، عیب دیکھنا ہو تو اپنا دیکھیں، خوبی دیکھنی ہو تو دوسروں کی خوبی کو دیکھیں، اور اپنے نفس سے ہمیشہ بدگمان رہیں۔ نفس جو ہے بڑا جو ہے موٹا فرعون کی طرح سے ہے، نفس تو فرعونست ہی سی رشمکم، فرماتے ہیں مولانا رومی کے اس کو سیر نہ ہونے دو، کیا کس چیز سے سیر نہ ہونے دو، گناہوں سے سیر نہ ہونے دو، اور کسی کے متعلق بدگمانی سے سیر نہ ہونے دو، اور ساتھ ساتھ اپنی خوبیوں سے سیر نہ ہونے دو. آدمی فربا شود از راہ گوش، اور جانور فربا شود از راہ نوش. جانور کھا کھا کے موٹا ہوتا ہے، اور انسان کا نفس جو ہے وہ اپنی خوبیاں سن کے، اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے، کانوں کے ذریعے خوش ہوتا ہے. تو اس نفس کو جو ہے فرعون مت ہونے دو، فرعون مت بن، یہ فرعون ہے اس کو سیر مت ہونے دو، بلکہ اس کی لگامیں کھینچ کے رکھو کہ کسی حرام میں مبتلا نہ ہونے دو. بدگمانی بھی حرام ہے، دوسروں کی عیب چینی بھی حرام ہے، ان سب باتوں سے منع کیا گیا ہے. تو اپنے قلب کو ہم صاف رکھنے کا اہتمام رکھیں، اور اس سے متعلق اصلاح اخلاق جو رسالہ ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا خوب بار بار مطالعہ کریں. وہ نہ ہو تو بہشتی زیور کا ساتواں حصہ ہے، اس میں زیادہ تفصیل ہے، اس کو خوب مطالعے میں رکھیں. اس طرح سے اپنی عیبوں کی ہمیں آگاہی حاصل ہوگی، اور اس سے پھر اصلاح کی توفیق ہوگی. جب آگاہی نہیں ہو، معلوم ہی نہیں کون کون سے گناہ ہیں، تو اصلاح کی توفیق بھی نہیں ہوگی. اور بھائی دنیا کے اندر جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے ایک سلیبس ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے کہ بچہ میٹرک کرتا ہے یا انٹر کرتا ہے تو اس کا پورا شروع کلاس ون سے لے کر، بلکہ نرسری سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، خوب محنت کرتا ہے. اور بعض لوگوں کی تو عمریں گزر جاتی ہیں پڑھتے پڑھتے، 20-25 سال 30 سال تک لوگ پڑھائی کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے ان کو اس کی مطلوبہ جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ جاب کرتے ہیں. تو گویا آدھی عمر تو دنیا کی کمائی کے لیے، صرف وہ کمانے کے لیے آدھی عمر تو پہلے خرچ کر دیتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. اب باقی آدھی زندگی رہ گئی وہ بھی معلوم نہیں آدھی کتنی ہے. بعض لوگوں تو جو ہے اچھا خاصا کوالیفائی کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں اور پوسٹیں حاصل کرتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ صاحب ان کا انتقال ہو گیا. ابھی گھر بنگلہ بنایا، معلوم ہوا ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. اور بعض لوگوں کا معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بہترین شاندار بنگلہ بنایا اور ابھی رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، ایک دن بھی رہنا نصیب نہیں ہوا، دنیا سے چلے گئے. تو یہ تو دنیا کی زندگی کی یہ تو حقیقت ہے. پھر اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ تو محنت کریں، اتنی محنت تو کر لیں جتنی دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں. اگر ہم دنیا کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں آج، اتنی محنت آخرت کے لیے کر لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اور آئے ہی ہم یہاں اسی لیے ہیں. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے. گناہ کر کر کے اپنے اوپر جو ہے ہم نے ایک وبال بنا لیا ہے، اور ایک گراں بار جو ہے بوجھ ہم نے اٹھا لیا ہے گناہوں کا. تہمتیں چند سر اپنے دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. تو بھائی ایسا نہ ہو. ایک بزرگ کا قول ہے کہ اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا وعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا. کتنی سادہ سی بات، مختصر سی نصیحت، لیکن کتنے کام کی اور کتنی بہترین ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. کس قدر بہترین اور صاف ستھری نصیحت ہے، اور کس قدر عقل والی بات ہے. یہ عقل سے آدمی کام لے تو انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے لیے تو اتنی محنت کرتے رہیں اور آخرت سے ہم غفلت اختیار کریں. بس عقل سے کام لو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ بہت بہترین، فرماتے ہیں کہ طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو. سبحان اللہ، یہ کام بچ جائے گا. بالکل طریقہ راستہ چلنے کا، دنیا کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہر عمل کے اندر طبیعت پر عقل کو غالب کریں. اب طبیعت میں سستی ہے، کوئی غفلت کا مادہ ہے اور جماعت تیار ہے، اس وقت جو ہے عقل سے کام لو. یا دنیا ہی کا کوئی کام ہے کہ بھائی کوئی کمائی کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جی نہیں چاہ رہا، لیکن عقل کو غالب کرتے ہیں ہم کہ بھائی نہیں، اگر ہم دکان نہیں کھولیں گے تو گاہک نہیں آئے گا، کاروبار نہیں ہوگا اور روٹی نہیں کھا سکیں گے. تو اپنی طبیعت پر عقل کو ہم غالب کر لیتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب تیسری بات لاگو کرنی ہے، یہاں ہم ذرا جو ہے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ شریعت کو بھی غالب کرنا ہے. جب عقل یہ کہہ رہی ہو تو اب اس پر شریعت کو غالب کرو کہ عقل تو کہہ رہی ہے لیکن میرے اللہ کا اس میں کیا حکم ہے، میرے اللہ جو ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے اس وقت. تو بس کام بن جائے گا. یہ طریقہ راستہ بتا دیا کہ طبیعت پر عقل کو غالب کرو. طبیعت میں سستی ہو, کسل ہو, یا جی نہیں چاہ رہا ہو, مزاج میں نہیں آ رہا ہو, لیکن عقل سے سوچے آدمی کہ اس وقت ہمیں کرنا کیا چاہیے, اور پھر جب عقل ہاں میں جواب دے کہ ہاں یہ کر لو, تو پھر اس پہ شریعت کو غالب کرو کہ بھائی شریعت میں بھی یہ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. بس یہ اصول زندگی کا بہترین بتلا دیا ہے. تو ہر معاملے کے اندر اس کو ہم سوچیں, اور بھائی بزرگوں کی صحبت کو خوب اہتمام کے ساتھ, بزرگوں کی صحبت کا اہتمام کریں. یہ ڈھیلے ڈھالے معاملے سے نہیں بنتا. حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ڈھیلا ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے, مٹی کا ڈھیلا. تو سستی کو جو ہے چستی میں تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں ہے, اللہ نے اختیار دیا ہے. ہمیشہ بہت سے لوگوں نے یہ لکھا کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے, مجلس میں آنے میں سستی ہو جاتی ہے, فلاں کام میں سستی ہو جاتی ہے. حضرت نے ہمیشہ کی ملومت کا جواب فرمایا, سستی کا علاج ہے بس چستی, سستی کا علاج ہے بس چستی, اور چستی ہمارے اختیار میں ہے. فرمایا کہ ابھی اگر کمرے میں کوئی سانپ نکل آئے خطرناک قسم کا, تو ابھی تو ہائے ہائے کر رہے تھے کہ جسم میں درد ہو رہا ہے, ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, یہ فلاں دماغ کا, اور ابھی جیسے سانپ نکلا ہے کیسے ایک دم اچھل کے بھاگتے ہیں کمرے سے باہر. اب کہاں سے دم آ گیا, کہاں سے ہمت آ گئی. تو یہ ہمت بھی اور یہ ذوق اور شوق بھی دین کے کاموں کا یہ بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے. جتنا زیادہ بزرگوں کی صحبت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی خدا تعالی کی محبت میں, معرفت میں, اور ہمت میں اور چستی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. فرمایا کہ دنیا دار جو ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں, اللہ والے اور طرح کے ہوتے ہیں. اللہ والے دنیا کے کاموں میں کاہل ہوتے ہیں, دنیا کے کاموں میں ان کا جی نہیں لگتا, اور بہت ہی سست رفتار ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں, مگر دین کے کاموں میں وہ چاند سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں, چاند سے بھی زیادہ ان کی رفتار تیز ہوتی ہے. آخرت کے کاموں میں وہ سبقت کرتے ہیں اور بہت چستی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی صفات سے نوازے اور بزرگوں کی صحبت کے اہتمام کی توفیق دے, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے, نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو اور کوئی راستہ جو ہے نہیں اصل میں. خدا تعالیٰ نے بھی اس میں, اللہ تعالیٰ نے بھی منشور, خدائی منشور نازل فرما دیا قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں, اللہ والوں کی صحبت میں رہ پڑو, اتنا رہو کہ تم ان کے مثل ہو جاؤ. تو یہی اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ راستہ ہے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ اللہ پاک ہر گھر میں قرآن پاک نازل فرما دیتے, اپنا کلام نازل فرما دیتے اور دلوں میں ڈال دیتے کہ بس یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو پڑھو اور چلتے رہو. لیکن یہ فائدہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے ہی نہیں ہے. شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ سلسلہ قائم رہا انبیاء کا, اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر رحمت کا یہ عالم ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اولیاء اللہ کا سلسلہ بھی دے دیا. اور فرمایا کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے, ایک سینہ بسینہ ہے, کہ گھر سے گھر کو آگ لگتی ہے, گھر سے گھر ملا ہوا ہوتا ہے. ایک گھر میں آگ لگی خدا نخواستہ تو دوسرا گھر بھی آگ پکڑ لیتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت, عشق و محبت کا معاملہ دل سے دل کے ساتھ ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. اسی اللہ والے کے ساتھ مضبوط تعلق کر لے, یہ نہ ہو کہ ڈھیلا ڈھالا تعلق ہو. ڈھیلے تعلق سے آدمی ڈھیل مٹی کے ڈھیلے کی طرح رہتا ہے, اور اگر مضبوط تعلق کر لے تو فٹافٹ کام بن جاتا ہے اس کا. وہی عشق و محبت کی آگ, وہی ہمت, وہی چستی, وہی ذوق و شوق جو اللہ والے کے قلب میں ہوتا ہے وہ اس کے قلب میں منتقل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ روزانہ فیتا نہ لگاؤ, انسٹیپ لے کر نہ کھڑے ہو جاؤ کہ آج ہماری حالت کتنی تبدیل ہوئی. جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بڑھتا تو روزانہ ہے, لیکن اس کی بڑھوتری روزانہ محسوس نہیں ہوتی. اگر آپ انسٹیپ لگاتے رہیں گے تو بہت جلدی مایوس ہو جائیں گے کہ یہاں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ہاں تھوڑا عرصہ گزارو, دو چار سال گزارو, اس کے بعد اپنی گزشتہ حالت کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہاں بھائی ترقی ہوئی ہے الحمدللہ. تو اس طرح سے اپنا تعلق مضبوط کرے انسان, اور اپنے حالات کی اطلاع اور اتباع پابندی سے کرتا رہے. اور ایک بات آخری یہ بھی عرض کرنی ہے کہ یہاں حجرہ میں الحمدللہ بہت سے شعبہ ہے خیر کے، تو اس میں یہاں کے مصارف بھی ہیں اور دیگر جو شعبہ خیر ہمارے بزرگوں نے اپنے زمانے میں رکھے، امداد وغیرہ کے اور دوسرے مصارف جو بھی ہیں، تو وہ سب الحمدللہ یہاں بھی ہیں اور یہاں بھی جو ہے اس کے مصارف ہیں. اور ایک بات کی وضاحت یہ کرنی ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ یہاں دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ استعمال کی جاتی ہے، تو زکوٰۃ کا مصرف تو یہاں پر یہاں کی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کو استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ زکوٰۃ کا جو قاعدہ ہے کہ وہ کسی کو دے دے اور اس کو اس کا مالک بنا دے کسی مستحق کو، اسی طریقے پر ابھی تک الحمدللہ یہاں پر عمل کیا جاتا ہے. علاوہ اس کے جو ایک بات میں شاید پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں جو بھی حضرات جمع کراتے ہیں پیسے، وہ میں ایک ہی جگہ جمع کرتا ہوں، ایک ہی لفافہ ہے اس کا زکوٰۃ کے علاوہ، اور پھر اس میں سے یہاں کی ضروریات کے مطابق جو یہاں کے خرچے ہیں اس کے مطابق وہ نکال کر باقی سب کا سب میں اپنے شیخ کی جامعہ کے لیے میں بھجوا دیتا ہوں. اور اس علاوہ اس کے ایک شعبہ نشر و اشاعت کا بھی ہے، کتابیں چھپتی ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی، وہ حضرت فیروز صاحب کے یہاں سے چھپتی ہیں غرفۃ السالکین سے، تو حسب توفیق اور حسب موقع وہ میں ان کے یہاں بھجواتا رہتا ہوں. اور یہاں بھی جو مصارف ہیں ایک لفافہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ ہر کار خیر کے اندر ہر انسان کا حصہ لگ جائے، کوئی آدمی 50 روپیہ دے، 100 روپیہ دے، کوئی 1000 دے، کوئی زیادہ دے، تو یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے زیادہ دیے تو بس اسی کے پیسوں سے کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے یہاں سلسلہ، بلکہ کم سے کم دینے والا بھی ہر کار خیر کے اندر شامل رہتا ہے. نیت میری یہی ہوتی ہے تاکہ ہر کام کا ثواب ہر انسان کو مل جائے. اور یہاں کے اوقات کار سے متعلق یہ عرض کرنا تھا کہ یہاں الحمدللہ اس فقیر کے 3 مجالس روزانہ ہو رہی ہیں جمعے کے علاوہ، تو اس میں صبح کی مجلس 11:15 ہوتی ہے جس میں بہشتی زیور سے مسائل پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، اور مظاہر حق شرح مشکات شریف سے 2-3 احادیث روزانہ سنائی جاتی ہیں. 15 منٹ کا ایک یہ سیشن ہوتا ہے. پھر اس کے بعد شام کو اب 6 بجے کا وقت کر دیا گیا ہے، شام کو 6 بجے فون کر لیا کریں شام کی مجلس کے لیے، اور 6:05 پر انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے کرے گی. تو اس مجلس کے اندر جو ہے وہ میں آداب المعاشرت، جس کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر اس کی انتہائی کمی ہے، بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ مشہور سنا ہوا ہوگا سب نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو پھر معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندے کا حق جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے مسلمانوں میں اس کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ زوال ہے، اخلاق و اطوار اور عادات جو ہے بگڑے ہوئے ہیں. اس کو ہر مسلمان کو سننا یا پڑھنا بہت ضروری ہے. تو 2-3 منٹ یہ سناتا ہوں، اور اس کے علاوہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بہت ہی عمدہ اور مستند کتاب ہے، اس میں سے میں پڑھ کر سناتا ہوں. یہ مجلس بھی تقریباً 15 منٹ کی ہوتی ہے، اور پیر سے لے کر جمعرات اور ہفتے والے دن الحمدللہ میں یہاں صبح سے مغرب تک اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے حاضر رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. اور مجھ سے میرے ٹیلی فون نمبر ہیں، سب کو معلوم ہی ہے، کارڈ وغیرہ چھپے ہوئے ہیں، تو کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت مجھ سے ٹیلی فون پر کوئی اگر خدمت ہو مشورے کی تو میں حاضر ہوں. اور علاوہ اس کے اتوار کو یہ صبح کی مجلس ہوتی ہے، تو اس میں بھی گزارش ہے کہ بعض لوگ کافی دیر سے آتے ہیں، تو اہتمام کریں کہ اگر ہو سکے تو 11:00 آ جائیں، اور اگر اور پہلے بھی آ جائیں تو یہاں کوئی منع نہیں ہے، اور تاکہ یہ کہ پوری مجلس اہتمام سے سنی جائے. اور پھر اس کے بعد میں 2-2:30 تک، بعض دن 3 بجے تک بھی یہیں رہتا ہوں. میں یہ سب اوقات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو اگر ضرورت ہو مجھ سے ٹیلی فون پر مشورے کی یا یہاں آ کر مشورے کی تو کسی وقت بھی بلا تکلف وہ آ سکتا ہے. اور جمعے کے دن ہمارا لانڈی کا بیان ہوتا ہے، وہاں جانا ہوتا ہے. ابھی بارشوں کی وجہ سے کچھ دن سے یہ سلسلہ موقوف ہوا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے سے امید ہے کہ سب سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہفتے والے دن کوکن سوسائٹی میں ہمارا پرانی جگہ ہے, وہیں پر ہفتے والا دن مقرر ہے. ہر ہفتہ مہینے کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر باقی تینوں ہفتے وہاں بیان ہوتا ہے. اور یہاں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت حافظ عمر سلمہ جو ہمارے دوستوں میں ہیں, ماشاءاللہ دیرینہ دوستوں میں سے ہیں, ان کی مجلس ہوتی ہے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد. اس میں بھی جو صاحبان آنا چاہیں وہ بھی شرکت کریں. ہمارے حضرت ہی کی باتیں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت حضرت کے پرانے خادموں میں سے ہیں. تو یہ سب باتیں مجھے بتانی تھی آج. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھ کو خود بھی عمل کی توفیق نصیب کرے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے معقولات و مشروبات اور مرکوبات میں. شعیر یعنی جو, آپ کا معمول تھا کہ گھر والوں کو بخار میں آش جو بنوا کر پلاتے تھے اور فرمایا کرتے کہ یہ حزین کے قلب کو یعنی غمگین قلب کو قوت دیتا ہے اور مریض کے قلب سے کرب کو دور کرتا ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی اکثر غذا یہی غلہ تھا. جو کے متعلق سنت ہے کہ جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس زمانے میں ہر سنت کا تحمل نہیں ہو سکے گا, اس لیے اس سنت پر عمل کا طریقہ ہمارے حضرت نے یہ سکھایا کہ جو معمول کا آٹا ہم کھاتے ہیں اس میں ہو سکے تو ایک مٹھی جو کا آٹا ملا دیں, 5 کلو میں 10 کلو میں. تو اور سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ تعالی اس سنت کا ثواب بھی مل جائے گا, ورنہ خالص جو کا آٹا کھانا جو ہے اس دور کے اندر قوا چونکہ کمزور ہو چکے ہیں, صحتیں نہیں ہیں, اس کا تحمل نہیں ہوگا. بھنا ہوا گوشت آپ کا تناول فرمانا چند حسین حدیثوں میں ہے جو ترمذی میں مذکور ہے. شحم یعنی چربی, ایک یہودی نے آپ کی دعوت کی اور جو کی روٹی اور چربی جس میں کچھ تغیر آ گیا تھا پیش کی. ایلوا, اس کا ذکر بیان حرف میں گزر چکا ہے. طیب یعنی خوشبو, آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو دنیا کی چیزوں میں سے منکوہا بیویاں اور خوشبو پسند ہے. نیک بیویاں مراد ہیں, کہ نیک بیویاں اور اچھی خوشبو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم کو نوازے, سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم ارحمنی وارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اهدنی واهدی امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافني وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اصلح لي واصلح امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, واعطنا ولا تحرمنا, واثرنا ولا تؤثر علينا, وارضنا وارض عنا يا كريم يا الله. اللهم طهر قلوبنا, اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, ولساننا من الكذب, وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ تمام مسلمین و مسلمات کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو تقوی کامل نصیب فرما، اے اللہ تقوی کامل نصیب فرما، اے اللہ ہر گناہ سے 100% حفاظت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، پاکیزہ حیات نصیب فرما، پاکیزہ انفاس نصیب فرما، حیات با حیا، حیات با وفا عطا فرما، حیات دوستاں عطا فرما، حیات عاشقاں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، ہمارے گھر والوں، ہماری اولادوں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب کا فیصلہ فرما لے، اور اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مرشد کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے مرشد کے مسلک پر جینا اور اپنے مرشد کے مسلک پر مرنا نصیب فرما، اے اللہ، اے اللہ زندگی کی قدر ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ جو بھی بھائی بہن کسی پریشانی میں گرفتار ہوں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، مقروض ہوں ان کے قرض سے خلاصی نصیب فرما، اے اللہ جو بھی قسم کی کوئی پریشانی، حادثہ، مصیبت ہو، اے اللہ اپنے کرم سے اس کو دور فرما دے، اور اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، دونوں جہان میں راحت، آرام اور چین کی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ جو بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقاصد حسنہ ہو، اے اللہ ان کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے، با مراد فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ کل سے شام والی جو مجلس ہوگی انشاءاللہ اس 6 بجے اس کے لیے ٹیلی فون کر لیا کریں، 6:05 پہ انشاءاللہ تعالی مجلس شروع ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔